پاکستان کے قیام کے وقت کا خواب اور پھر اس کی کیا تعبیر ہمیں دیکھنے میں آئی.
تو ان کو یہ تھا کہ اب غلامی سے نجات مل جائے گی اور ہمارے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے.
اور اس کے بعد میری بہن نے کہا میں تو اب اپنے ہاتھ نہیں دھوؤں گی کافی دن تک, کیونکہ قائد اعظم سے ہاتھ ملا ہے.
جب تک یکسو نہیں ہوں گے, مل کے نہیں بیٹھیں گے, یہاں کوئی کسی کو برداشت نہیں کر.
بالکل صحیح. مطلب شروع شروع میں تو پاکستان اتنا پرامن تھا, کوئی ہمیں خیال ہی نہیں تھا. مطلب یہ مذہب جو تھا وہ لوگوں کے دماغوں پہ اس طرح نہیں سوار تھا جیسے اب ہے نا.
السلام علیکم خواتین و حضرات, سامعین, یہ پوڈ کاسٹ کا وہی سلسلہ ہے جو وائس آف امریکہ آپ کے لیے لا رہا ہے, جس میں ہم پاکستان کے 75 سال پر گفتگو کرتے ہیں. پاکستان کی 75 سال کا جشن آزادی, تقسیم ہند, قیام پاکستان, اور پھر پچھلے 75 برس میں پاکستان کی ریاست, سماج, ادب, فنون لطیفہ, ثقافت, کھیل, تمام شعبوں کی ایک جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے اپنے جو شعبے ہیں اس کے ماہرین سے آپ کا تعارف کرائیں اور ایک طائرانہ نظر ہم 75 برس پہ بھی ڈالیں پچھلے, اور ساتھ ساتھ آج کی جو صورتحال ہے اس کا بھی کچھ جائزہ لیں. آج کی پوڈ کاسٹ میں جو پوڈ کاسٹ کی جو کڑی ہے آج کی, اس میں نہایت دو اہم شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں, اور آج کا موضوع ہے پاکستان کے قیام کے وقت کا خواب اور پھر اس کی کیا تعبیر ہمیں دیکھنے میں آئی. اچھا, یہ ذرا ایک وسیع موضوع ہے, لیکن یہ ضروری تھا کہ اس سیریز میں آپ کی ملاقات محترمہ ہدیہ ظفر اور محترمہ نسرین اظہر سے کرائی جائے, جو دونوں اس وقت کم سن تھیں یا نوجوان تھیں جب پاکستان قائم ہوا. کم سن تھیں, آپ لوگ بہت چھوٹی عمر میں تھیں, 11-12 برس کی آپ تھیں, اور آپ نسرین اظہر صاحبہ
11 برس
کی تھیں, تو یہ ہم عمر ہیں دونوں تقریباً. اور ان دونوں نے وہ قیام پاکستان دیکھا ہے, اور ہدیہ ظفر صاحبہ کی ایک جو سوانح عمری جیون دھارا حال ہی میں شائع ہوئی ہے, اور وہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں وہ پڑھوں, تو اس سوانح عمری میں بھی تذکرہ ہے اس وقت کا. لیکن یہ غالباً کراچی میں آپ مقیم تھیں ہدیہ ظفر صاحبہ اس وقت, جب 47 میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا.
ہم کراچی میں تھے,
آپ اس وقت کراچی میں تھیں.
41 میں گئے ہم کراچی
جی,
عراق سے
جی,
اور پھر 48 میں پنجاب میں آ گئے
جی,
کیونکہ زمینیں ادھر الاٹ ہوئی
جی,
قلعے وغیرہ جو تھے اپنے گوجرا بنڈی میں
جی. اچھا, اور ہدیہ ظفر صاحبہ کا آپ نے سنا تعارف, ان کی جو ددھیال تھی اس کا تعلق ہوشیارپور سے تھا جو مشرقی پنجاب میں ہے, اور ان کی ننیال کا تعلق خوشاب سے, وادی انگا شاہ بلاول سے جی. تو یہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اصل میں جو ان کا تعارف ہے وہ یہ ہے کہ یہ فارسی اور اردو کی معلمہ رہی ہیں, اور یہ ان کے طالب علموں نے ان کا نام بھی روشن کیا ہے اور اپنا نام بھی روشن کیا ہے. اور نسرین اظہر صاحبہ, اس وقت آپ شملہ میں تھیں جب 1947
جی ہم شملے میں تھے,
آپ شملہ میں تھیں, اور جو کہ اس وقت ہماچل پردیش کا شہر ہے, اس وقت مشرقی پنجاب میں تھا وہ, اور آپ کا خاندان
دلی کا ہے
لیکن آپ شملہ سے ہجرت کر کے
کراچی آئیں یا لاہور؟ کراچی.
اچھا, تو یہ ایک بہت ہی ایک دلچسپ میں چاہوں گا کہ گفتگو ہو. نسرین اظہر صاحبہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں, ان کا تعلق ایک بہت علمی خانوادے سے ہے, اور ان کے یہ تذکرہ ضروری ہے. ویسے تو یہ خود ایک مارکسسٹ فیمنسٹ ہیں, مگر یہ تذکرہ بہت ضروری ہے کیونکہ ان کی شادی ایک بہت بڑے آدمی سے پاکستان کی ہوئی تھی جو اب دنیا میں نہیں رہے, اسلم اظہر صاحب, جو پاکستان ٹیلی ویژن کے بانیان میں سے ہیں, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بانی ہی ہیں. اور نسرین اظہر صاحبہ نے کچھ ایک زمانے میں اداکاری بھی کی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ ویمنز ایکشن فورم اور یہ جو تنظیمیں ہیں خواتین کے حقوق نسواں کے لیے کام کرنے والی, ان سے متعلق رہی ہیں, انسانی حقوق کی کے کمیشن کی اس وقت کاؤنسل ممبر ہیں پاکستان کے، اور اس کے علاوہ دیگر بھی مختلف بین الاقوامی اور قومی اداروں کے ساتھ انہوں نے سماجی ترقی کے شعبے میں اور انسانی حقوق کے شعبے میں کام کیا ہے۔ تو میں آپ دونوں کا بہت ممنون ہوں، اور میں اگر نسرین اظہر صاحبہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ہدیہ ظفر صاحبہ سے پہلا سوال کروں۔
جی ضرور۔
کہ کیا خواب تھا اور قیام پاکستان کے وقت کیا صورت حال تھی جو آپ نے اپنی کتاب میں کچھ بیان کی ہے، لیکن ہمارے سامعین کے لیے ذرا بتائیے۔
بس تحریکیں شروع تھی تو جگہ جگہ جلسے جلوس، اور خوشی یہ تھی نہ سمجھ بچے چھوٹے چھوٹے وہ بھی نعرے لگاتے پھرتے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، وہ حالانکہ وہ باقی چیزیں نہیں سمجھتے تھے، اتنے شعور والے بچے نہیں تھے عمر کے حساب سے، لیکن بہت خوش تھے، اور بڑے جو تھے وہ تو ویسے ہی سنجیدہ تھے کہ غلامی سے نجات مل جائے گی، کیونکہ انگریزوں کا دور تھا اور جتنی اچھی ملازمتیں عہدے عموماً دوسری قوم میں لے جاتی تھی، مسلمانوں سب رہتے تھے نا، ہندو سکھ عیسائی پارسی، اور اب تک رہ رہے ہیں یہ لوگ، تو وہ جتنے بڑے بڑے عہدے ہوتے تھے وہ ان دوسرے لوگوں کو مل جاتا تھا، خاص طور پر انڈیا کو، انڈیا والوں کو، وہ بھی بہت رہتے تھے، اور مسلمان جو ہے وہ پیچھے ہی رہے ایک قدم ان سے، تو ان کو یہ تھا کہ اب غلامی سے نجات مل جائے گی اور ہمارے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، ہم آزاد کے پابند نہیں ہوں گے کسی کے، اس پابندی سے جان چھڑانے کے لیے تحریکوں میں بھی شامل، جلسوں میں بھی شامل، اور بہت خوش، لیکن پاکستان بن گیا تب بھی خوشی تو ہوئی بہت، لیکن اس دوران جو حالات ہوئے تبدیلی کے، جو مشرقی پنجاب سے یا انڈیا سے مختلف شہروں سے انڈیا کے لوگ ادھر شفٹ ہوئے، ادھر والے وہاں چلے گئے، کچھ گئے کچھ نہیں بھی گئے، جو آج تک رہ رہے، لیکن پاکستان کے جو لوگ ٹرینوں میں آئے مسلمان، امرتسر سے، اچار پور سے، یا مشرقی پنجاب سے، اتنا ظلم ان پر کیا گیا کہ بیان نہیں کر سکتی، سکھوں نے بہت ظلم کیا، حاملہ بچیاں جوان جن کے پیٹ میں تلوار یوں گھسا کے ان کو چیر کے بچے کو تلوار پہ لٹکا دیا، ایسے ایسے جتے چھپے ہوتے تھے نا راستے میں، جہاں دیکھا اندھیرا ہے وہاں چھاپا مارا، اور پورا پورا ڈبہ جو ہے نا ریل کا خالی کر گئے بار بار کے لوگ۔
میں نسرین اظہر صاحبہ کی طرف آتا ہوں، آپ کے پاس میں دوبارہ آؤں گا۔ اس وقت خواب کیا تھا، قائد اعظم کا تصور کیا تھا، اور کیونکہ آپ کا میں نے پہلے بھی کہیں ایک انٹرویو پڑھا ہے جس میں آپ نے اس خواب کو بیان کیا ہے، جس کا ہدیہ ظفر صاحبہ نے بھی تذکرہ کیا کہ آزادی ہوگی اور نئے مواقع فراہم ہوں گے تعلیم کے بھی روزگار کے بھی۔
دیکھیں نا، خواب تو یہ تھا کہ مطلب میرے والد گورنمنٹ سروس میں تھے نا، برٹش انڈین گورنمنٹ میں، تو وہ کہا کرتے تھے، اور وہ آپس میں جب ہم بڑے لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے تو ہم لوگ یہ سنتے تھے، ہم بچے تھے مگر ظاہر ہے بات ہے ہم بھی بیچ میں بیٹھ کے سنتے تھے، کہ پاکستان اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو مسلمان ہیں وہ پسماندہ ہیں، یعنی معاشی طور پہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور وہ جو وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تھی
1857
میں، اس کے بعد سے مسلمان جو ہیں وہ ایک پسوا طبقہ ہے، اور مثلا وہ مثال دیتے تھے کہ جو انڈین سول سروس ہے اس میں صرف ایک مسلمان ہے، اور پڑھے لکھے مسلمان بہت کم ہیں، اور زیادہ تر جو اہم عہدے ہیں ان پہ ہندو ہیں یا کوئی دوسری قوم کے لوگ ہیں، تو یہ ہے، تو یہ ذہن میں ہمارے تو اس وقت یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ، یہ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، سوائے ایک میرے خالوزاد بھائی تھے ان سے میں نے سنا، مگر یہ عام طور پہ نعرہ نہیں لگایا جاتا تھا، سوچ یہی تھی کہ بھائی ہم الگ ملک لیں گے تو ہماری معاشی حالت بہتر ہو جائے گی، زیادہ موقع ملیں گے ہمیں ملک میں، تو یہ صورتحال تھی، اور جب یہ ظاہر ہے کہ یہی ہمارے ذہن میں تھا، اور جیسے بہن نے کہا کہ ہم بھی خوب نعرے لگاتے تھے جب رستے میں سے جب لوگ جاتے تھے نا، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، تو کچھ پتہ تو زیادہ تو سمجھ نہیں تھی، مگر اتنی سمجھ تھی کہ ہاں بھائی ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ملک الگ بن جائے مسلمانوں کے لیے۔
لیکن اب یہ اس میں آپ یہ سمجھتی ہیں کہ قائد اعظم کا جو تصور تھا پاکستان کا وہ محض معاشی حالات کی بہتری کے لیے تھا یا کس قسم کی ریاست دیکھنا چاہتے تھے؟
کس قسم کی ریاست تو اب بعد میں بیٹھ کے نہ پڑھی ہیں, جو میں نے کتابیں اس سے مجھے مطلب پتہ چلا. یہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ خود بہت مطلب ترقی پسند آدمی تھے اور وہ دقیہ قنوسی قسم کے آدمی کبھی نہیں تھے, اور خود بھی انہوں نے کبھی اسلام کا اس طرح چرچا نہیں کیا کہ ہم جو مطلب مجھے یاد ہے, یہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھائی بہتر رہیں, بہتر ایک زندگی گزار سکیں مسلمان.
مطلب ایک مذہبی ریاست کا تصور نہیں تھا لیکن ایک مسلم قوم کی بنیاد پر ایک ریاست کا تصور.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
ہدیہ ظفر صاحبہ, یہ بتائیے کہ آپ کچھ ابتدائی اپنی یادداشتیں سنائیں ان دنوں کی کراچی کی, کیا کس قسم کا ماحول تھا؟ پھر ہم محترمہ فاطمہ جنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی, وہ سب بتائیے.
گاندھی گارڈن, جس کا نام تبدیل ہو گیا اب تو باغ جنہ کے کچھ ایسا نام رکھ دیا گیا ہے, جنہ باغ, چڑیا گھر جو
جی جی چڑیا گھر جی
چڑیا گھر, اس کا نام تھا گاندھی گارڈن
جی.
تو وہاں مہینے میں ایک دفعہ غالباً بدھ یا جمعہ ایک دن مہینے میں عورتوں کا ہوتا تھا.
اور یہ کس سن کی آپ بات کر رہی ہیں؟ 47-48 کی.
یہ 47-48 کے دوران, یعنی پاکستان کی اناؤنسمنٹ سے پہلے کی بات کر رہی ہوں. تو وہاں پھر عورتیں گھوڑا گاڑی, جس کو بگی کہتے ہیں, گھوڑا گاڑی, آگے گھوڑا ہے, پھر پیچھے دو سیٹیں ہیں, پھر تین سیٹیں آپ نے سامنے,
وکٹوریا,
تو وکٹوریا وکٹوریا بھی کہتے, تو پردے لگا لیتی تھی دونوں طرف کہ باہر سے نظر نہ پڑے. پردہ کرتے تھے لوگ, اکثر عورتیں پردہ ہی کرتی تھی. تو جاتے تھے وہاں پہ, اپنا چولہا, تیل, کوئلے, برتن, چائے کا سامان,
پکنک کا پورا سامان لے,
پھر وہ وہاں جا کے تو دری بچھا کے مائیں جو تھیں یا بڑی جو تھیں خواتین وہ بیٹھ جاتی تھیں اور بچے جو ہیں وہ کھیلتے تھے. وہیں پر فاطمہ جنہ آیا کرتے تھے, وہ چیف تھی یعنی اس کی گرل گائڈ تھی. تو انہوں نے لڑکیوں کے نام برتی جس کو کہتے ہیں بھرنا شروع کر دیے, لسٹیں بنانی شروع کر دی کہ جو جو گرل گائڈ میں آنا چاہتا ہے اپنا نام لکھوائے. تو ایسے وہ بیٹھی تھی, ایسے ہم بالکل پاس گھٹنوں سے جڑ کے, ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں اتنی نزدیک ہو کہ لفظ ہو وہ نام لکھوایا, ہاں چھو جائے, اور بڑا فخر محسوس کرتے تھے.
اچھا یہ بتائیے, فاطمہ جنہ کو کیسا پایا آپ نے؟ کیسی لگتی تھیں؟ کیا مزاج تھا ان کا؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ بڑی وہ سخت مزاج تھیں.
مطلب دبدبا تھا,
دبدبا تھا,
روب تھا ان کا,
اور ویسے ایک منہنی سی خاتون,
صاف ستھرا, پتلی, دبلی, گوشت کا نام نشان نہیں تھا جسم پر, اتنی پتلی تھی لیکن خوبصورت تھی, سفید بال, اور بس سفید سفید ہی کپڑے پہنتی تھی زیادہ تر, بہت حلیم حلیم طبیعت جو ہوتی ہے نا ایسی تھی, تو اچھی تھی. پھر قائد اعظم جہانگیر پارک میں آیا کرتے تھے تقریر کرنے کے لیے. جہانگیر پارک جو ہے وہ صدر میں, یہ جو
ایمپریس مارکیٹ کے نزدیک
وہ ذرا آگے ہو جاتی ہے,
وہ آگے ہو جاتی ہے,
یہ جو سڑک ہے نا میمن مسجد والی
جی,
یہ سڑک سیدھی جاتی ہے.
اچھا,
تو آگے گھنٹہ گھر ہے, وہ گھڑیال ہے بھی,
میری ویدر ٹاور,
وہ میونسپل کمیٹی کا دفتر ہے نیچے
جی.
تو اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی جگہ, بہت بڑا میدان نہیں,
اچھا
دو چار کنال جگہ ہوگی مشکل سے, تو اس میں ایک اسٹیج بنا ہوا تھا اینٹوں اور سیمنٹ سے, اسٹیج بڑا نہیں تھا اتنا.
آپ نے دیکھا انہیں
کئی مرتبہ؟ امی شام کے وقت کہا کرتی تھی بچوں کو لے کے ذرا باہر جاؤ, میں کھانا پکا لوں, ماشاء اللہ ہم آٹھ بہن بھائی. تو میں بڑی تھی بہنوں میں
جی
سب سے, تو بچوں کو لے کے ہم چلے جاتے, وہاں جھولے لگے ہوئے تھے
جہانگیر پارک میں,
جہانگیر
اور وہاں قائد اعظم آئے,
وہاں جب جاتے تھے بچوں کو لے کے جھولوں کے لیے اور کھلانے کے لیے, گھنٹہ ڈیڑھ لگایا آ گئے. تو وہاں پر قائد اعظم کی تقریریں بے شمار مرتبہ سنی.
آپ کا رہا نسیر نظر صاحبہ کوئی اس قسم کا؟
ہاں وہ اس طرح نا, ایک تو یہ کہ ہم لوگ تین مہینے اسمبلی میں ہوتے تھے, اسکول بل نہیں سوری تین مہینے صرف دلی میں ہوتے تھے, باقی سال ہم اسمبلی میں ہوتے تھے. اس لیے کہ میں نے کہا نا کہ وہ میرے والد گورنمنٹ سروس میں تھے, تو ان کا اس وقت جو گورنمنٹ آف انڈیا تھی وہ ان کی یہ عیش تھی کہ وہ گرمیوں میں اوپر آ جاتے تھے 6 مہینے کے لیے پہاڑ میں, پوری گورنمنٹ آف انڈیا اپنے ٹائپ رائٹر اور سب,
سمر کیپٹل,
ہاں چپڑاسی وغیرہ سب آ جاتے تھے. तो मेरे वालिद भी आ जाते थे 6 महीने के लिए, तो हम स्कूल वहीं पे हम पढ़े ना, मैं और मेरे बहन भाई। मगर जब सर्दियों में छुट्टियां होती थी 3 महीने की, तो हम लोग दिल्ली आ जाते थे। और मेरी वालदा मुस्लिम लीग की मतलब मेंबर थी, वो लेडीज़ पर्दा क्लब था, उसमें कई मेरी फुप्पियाँ भी थी, ये लोग सब मेंबर थे। और मिस जिना की वालदा मेरी कभी कभी जाती थी और हमें भी ले जाती थी, मैं और मेरी बहन परवीन। तो मुझे एक दफ़ा याद है कि वो मेरी बहनें आई हुई थी मुल्तान से, मामूजात बहनें, तो उनको बहुत शौक़ था कायद आज़म से मिलने का, तो वो आई हुई थी दिल्ली। तो उन्होंने कहा कि हाय फुप्पी शमीम, हमें ले जाएं मिस जिना से मिलवा लें। तो हम लोग सब गए अम्मा के साथ। तो वहाँ गए तो हम वहाँ बैठे थे, मिस जिना ने बड़ी अच्छी तरह बिठाया हमें, वहाँ गप बातें बातें करती रही। फिर उन्होंने कहा कि मैं जाके देखती हूँ वो क्या कर रहे हैं। फिर वो अंदर कमरे में गई, कहने लगी ही इज़ कमिंग, ही इज़ कमिंग। तो वो आए थोड़ी देर के लिए, सिर्फ आए वहाँ खड़े हुए, और उन्होंने कहा सो यू हैव कम फ्रॉम मुल्तान टू सी मी। तो ये इन्होंने मुझे ये याद नहीं कि उन्होंने हाथ वाथ मिलाया कि नहीं, मगर हम सब लोग इतने खुश हुए। और उसके बाद मेरी बहन ने कहा मैं तो अब अपने हाथ नहीं धोऊंगी काफ़ी दिन तक, क्योंकि कायद आज़म से हाथ मिलाया। तो वो मुझे याद है। फिर जब पाकिस्तान बन गया ना, हम कराची में थे, तो वहाँ पे ये एक लेडीज़ सिलाई की क्या कहलाती थी वो, जो भी मतलब
इंडस्ट्रियल होम टाइप
ना, नहीं इंडस्ट्रियल होम नहीं, क्योंकि बहुत से रेफ्यूजीज आ रहे थे ना।
अच्छा।
और वो बिल्कुल बेचारे बुरे हाल, वही वो एक ही जोड़ी कपड़े और कुछ नहीं था उनके पास, तो उनके लिए कपड़े सीने के लिए और उनके लिए बर्तन और चीज़ें जमा करने के लिए ये औरतें मिलती थी मिस जिना के घर। और वहाँ पे मेरी वालदा भी जाती थी और कभी कभी मैं भी साथ चली जाती थी। तो वहाँ पे भी मिस जिना को देखा, और हमने तो सच्ची बात है कभी उन्हें बदमिजाज होते हुए नहीं देखा।
जैसे जैसे
हमारी जिस उम्र में हम लोग थे, मैं अपनी बात करती हूँ, तो इस उम्र में बच्चों को सियासत के बारे में तो कुछ पता नहीं होता
जी,
कुछ समझ नहीं होती, बस खुश होते थे देख के, उनको
शख्सियत
अच्छा लगता था।
लेकिन बाद में आपके तो एक एक यानी एक उम्मीद थी कि एक नया मुल्क होगा,
हमारा अपना मुल्क,
अपना मुल्क होगा,
अपना कहेंगे।
लेकिन ये मुल्क तकसीम भी हुआ 1971 में, इस मुल्क में मार्शल लॉ भी लगे, इस मुल्क में हर तरह की दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी, चाहे वो मजहबी शिद्दत पसंदी हो या और तरह की शिद्दत पसंदी हो, अदम रवादारी, ये सब भी हमने देखा। तो अब आप क्या महसूस करती हैं नसरीन?
कराची का कितना बुरा हाल हुआ कुछ सालों के लिए। हाँ, अब ये है कि भाई ना उम्मीद तो मैं नहीं हूँ,
उम्मीद नहीं है,
नहीं बिल्कुल नहीं, मगर ये कि मैंने देखा है कि बहुत बुरे बुरे दौर गुजरे हैं, और आजकल भी मतलब जिस तरह मुल्क तकसीम हुआ हुआ है, आधे लोग कुछ सोचते हैं और आधे लोग कुछ और सोचते हैं, और एक दूसरे के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है ना, और गालम गलौज चल रही है सियासत में, तो उससे ज़रा मायूसी होती है कि खुदा जाने ये कब तक रहेगा ऐसा सिलसिला। मगर ये कि अच्छा वक्त भी देखा पाकिस्तान में, मगर खासी गड़बड़ भी देखी। मतलब शुरू शुरू में तो पाकिस्तान इतना पुरमन था, कोई हमें ख्याल ही नहीं था, मतलब ये मज़हब जो था वो लोगों के दिमागों पे इस तरह नहीं सवार था जैसे अब है ना। और मुझे याद है जब हम पहले पहले कराची आए और स्कूल में दाखिल हुए, तो मेरे स्कूल जो था सेंट जोसेफ कॉन्वेंट कराची, तो उसमें 2 यहूदी लड़कियाँ थीं और क्रिश्चियन कैथलिक गोवनीज ये तो बहुत सारी थी, पारसी लड़कियाँ थीं, मुसलमान लड़कियाँ थीं, और कभी कोई हमें एहसास नहीं हुआ कि यह कोई दूसरे मज़हब की है। शिया सुन्नी की तो बात ही ना करो ना, वो तो इन्होंने ज़ियाउल्लाह ने आके शुरू किया शिया सुन्नी की तकसीम, वरना कोई मतलब इस तरह का तासुब नहीं था आपस में लोगों के।
आपका आपके क्या जज्बात हैं अब, यानी पाकिस्तान की जो इतनी हमने देखा है, जो इंतशार रहा है यहाँ,
इत्तेफाक की कमी,
इत्तेफाक की कमी है,
जब तक यकसू नहीं होंगे, मिलके नहीं बैठेंगे, यहाँ कोई किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर।
बिल्कुल सही,
सही कह रही है। उससे उससे मायूसी होती है,
बहुत दुख होता है,
दुख होता है,
बहुत दुख।
अच्छा, मायूस आप दोनों नहीं है, ये बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि हमारे जो आपके बाद आने वाले बहुत से लोगों से हमारा मुकालमा हुआ है, और अगर इस पॉडकास्ट सीरीज में नहीं भी तो अलहदा से भी, तो एक कुछ बातम गुसारी की सी फजा है। तो ये सामईन के लिए बहुत ही दिलचस्प बात होगी कि आप ये बताएं कि आप, और दोनों का जाहिर है कि अलग अलग आपके तजुर्बात हैं, मुख्तलिफ ख्यालात होंगे, कुछ चीज़ों में इत्तेफाक होगा, कुछ में हो सकता है कि मुख्तलिफ ख्यालात हों, आप लोग क्यों मायूस नहीं हैं जिन्होंने इतना सब कुछ देखा है, اور آپ کے بعد آنے والے کیوں اس قدر مایوسی کی باتیں
کرتے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس لیے مایوس نہیں ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ مایوس ہو،
مایوس نہیں ہونا چاہیے، قنوط قنوطیت نہیں ہونی چاہیے، مایوسی نہیں ہونا چاہیے.
آخر محنت ہے، کسی کا ایمان ہے، حالات ہیں، اثر رکھتے ہیں، ہر چیز اثر رکھتی ہے، دعائیں ہیں، کوئی بات تو لے کے جائے گی
بہتری کی طرف. آپ
ہاں بھائی، میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھو عمومی طور پہ جو یہاں پہ لوگ آئے، جو مسلمان آئے، تو وہ ان کی حالت وہاں جو تھی اس سے بہتر ہی ہوئی، میں نے یہی دیکھا. مطلب سب کی تو ہم بالکل نہیں کہہ سکتے، ہمارے یہاں ابھی بھی اتنی غربت ہے، اتنی نابرابری ہے، جو کہ بہت مطلب ظاہر ہے غلط چیز ہے، مگر یہ کہ زیادہ تر جو لوگ یہاں آئے ان کی حالت یہاں بہتر ہوئی، ان کو موقع زیادہ ملے پڑھنے لکھنے کے بھی اور اپنی زندگی بہتر کرنے کی، تو یہ بات ہے. اور خاص طور پہ جو آج کل ہندوستان انڈیا میں حالات ہو گئے نا، تو اس لیے پھر یہی سوچتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہوا.
نہیں وہ تو چلیں ایک طبقے کی آپ نے بات کی نا، لیکن عمومی طور پر پاکستان کی سمت جو ہے اس سے آپ کو جو امید ہے کہ بہتر ہو جائے گا، تو وہ کیسے بہتر ہو جائے گا؟ یعنی ایک تو انہوں نے بات کی کہ یہ خدا کا فرمان ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو، لیکن ہم تو کچھ کریں نا اس کے لیے.
بالکل کریں،
مطلب وہ خدا بھی، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ اسی کی مدد کرے گا نا جو اپنی مدد خود کرنے پر رضامند ہو.
نہیں بالکل، مگر میں یہ دیکھتی ہوں مطلب کہ بیچ میں ایسے دور آئے جہاں پہ بہت مایوسی ہوئی جیسے، اور ایسے لگا کہ پوری قوم جو ہے وہ دوسرے راستے پہ چلی گئی ہے، اور وہ مطلب جو ہم پاکستان کا سوچتے تھے کہ یہاں سب برداشت کریں گے ایک دوسرے کو، عدم برداشت نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے گھل مل کے، تو وہ ایک زمانہ ہوتا تھا، مگر اس کو ہم نے پیچھے بھی دیکھا کہ جس طرح دھکیل دیا تھا سیاہ الگ کے دور میں، اتنی تفریق ہو گئی تھی کہ پٹھان مہاجر بھی الگ الگ، اور پتہ نہیں کون کون ایک دوسرے کو مارنے لگا، اور پھر یہ جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہوا ہے، مذہبی مطلب جو
شدت پسندی
ہوئی ہے، جس میں اتنے لوگوں کو مطلب ہم جیسے لوگوں کو تو سمجھتے مسلمان ہی نہیں ہے، تو یہ چیز یہ بھی دیکھی ہم نے. مگر پھر بھی اب میں دیکھتی ہوں کہ معاشرہ، مجھے کم از کم یہ لگتا ہے، شاید میں غلط ہوں، کہ معاشرہ حالانکہ تقسیم ہے، سیاسی طور پہ تقسیم ہے، مگر یہ کہ شعور لوگوں کا میرا خیال ہے زیادہ بیدار ہے. اس طرح کے لوگ سمجھتے ہیں، مطلب تھوڑی سی روشن خیالی تھوڑی سی زیادہ، میں خاص طور پہ نوجوان لوگوں سے جو ملتی ہوں تو مجھے لگتا ہے.
آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں عدیہ ظفر صاحبہ؟ یہ جو نسیر نظر صاحبہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو جب یہ نوجوان، ایک طرف تو میں نے تو کہا کہ مجھے مایوس نظر آتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں وہ باشعور ہیں زیادہ، اور آگے کی بات کر رہے ہیں.
ہاں نہیں، شعور پختہ ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پختہ شعور رکھتے ہیں، تو جب اپنی جگہ پر قائم رہیں گے تو کسی نتیجے پر تو پہنچیں گے، تو انشاءاللہ بہتر ہوگا.
آپ کو پوری امید ہے؟
ہاں انشاءاللہ بہتر ہوگا.
نصیر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو قائد اعظم نے تو ایک جمہوری فلاحی ریاست کا خواب دیکھا تھا، وہ تو ہمیں نہیں کہیں نظر آتی.
نہیں نظر آتی، بالکل نہیں، اور نہ صرف نہیں نظر آتی، مگر اس کے مطلب جو خواب تھا وہ ختم ہوتے ہی زیادہ نظر آتا ہے، مٹتے ہی زیادہ نظر آتا ہے، افسوس کی بات یہ ہے.
لیکن پھر بھی آپ پر امید ہے؟
ہاں پھر بھی امید ہے، اس لیے کہ اگر انسان میں امید نہ ہو تو بھائی آگے زندگی کیسے گزارے
گا؟ جی
امید کیا ہے نا.
خواتین و حضرات، اسی موقع پر میں اس امید کے نوٹ پر کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی ایک دلچسپ اور عجیب بات ہے کہ آپ دونوں کی عمر تقریباً 86، آپ کی کیا عمر ہے؟
86
اور
میری 87.
آپ کی 87
چل رہی ہے نا ابھی جنوری تک.
اچھا نہیں نہیں، انشاءاللہ آپ کا سایہ سلامت رہے دونوں کا ہمارے سروں پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ 86 اور 87 برس کی دو خواتین جو اس تمام کرب سے گزری ہیں، میں نے تو بہت سی باتیں کی نہیں وقت کی کمی کی وجہ سے، جنہوں نے وہ کرب دیکھا ہے. آپ نے پنجاب کے فسادات کی بات کی، آپ نے سکھوں کی بات کی، لیکن ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے بھی ہندو اور سکھوں کے ساتھ یہاں وہی کیا مغربی پاکستان، مغربی پنجاب میں
جتنا ظلم سکھوں نے.
ہاں وہ ظاہر ہے جو آپ کا تجربہ ہے وہ بالکل اپنی جگہ ہے، لیکن آپ ہندوستان جائیں تو میں تو صرف ایک پنجاب کی تقسیم کی بات کر رہا ہوں. پھر اسی طرح بنگال تقسیم ہوا، اور یہ ہم نے دیکھا کہ ایک بربریت دیکھی جس سے آپ گزری. آپ शिमला से कराची आईं,
पहले दिल्ली गई,
फिर वहां से बड़ी मुश्किल से बहुत मुश्किल से पहुंची जान बचा के, वो भी एक मरतबा मैंने आपके इंटरव्यू में वो पढ़ा है। तो लेकिन फिर भी और पाकिस्तान के इतने मद्दोजज़र देखने के बाद भी ये दोनों हमारी जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं ये बिल्कुल मायूस नहीं है। और ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही सामईन मैं इजाज़त लूँगा वीओए की इस पॉडकास्ट की इस कड़ी से, और मैं बहुत ममनून हूँ हदिया ज़फ़र साहिबा आपका और नसरी नज़र साहिबा आपका
कि
आपने याददाश्तें, अपनी नहायत कीमती याददाश्तें आपने हमारे साथ बांटी।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि मौका दिया हमें अपने ख्याल का इजहार करने का।
इस पॉडकास्ट में पेश की जाने वाली गुफ्तगु शुरका की जाती राय पर मबनी है, वॉइस ऑफ अमेरिका का इससे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं।
पाकिस्तान की आजादी के 75 साल के इस मौके पर वीओए उर्दू आपके लिए ऐसी कहानियां और गुफ्तगु ला रहा है जिनमें बात होगी पाकिस्तान के सियासी, सकाफती और माशरती तनवो के हर पहलू पर। हम पेश करेंगे मुख्तलिफ नुक्ता नजर और फिक्र अंगेज ख्याल। इस तारीखी मौके पर वीओए उर्दू की नशरियात सुनते रहिए। इस खसूसी पॉडकास्ट की अगली किस्त में हम बात करेंगे पंजाब के 75 सालों पर।